نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. تم نے تلاوت تو سورہ ملک کے پہلے رکوع کی تھی، لیکن یہ کہ ہمارا مطالعہ صرف ابتدائی پانچ آیات تک ہو سکا تھا. ان میں جو بعض اہم مضامین آئے تھے ان کا میں اختصار کے ساتھ آج پھر اعادہ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ شکایت موصول ہوئی کہ اس درس کے آغاز کی اطلاع انہیں بروقت نہیں ہو سکی اور وہ پہلے درس میں شرکت نہیں فرما سکے. ظاہر بات ہے کہ اس پورے سبق کو تو میں اس وقت نہیں دہراؤں گا، لیکن جو اس کا اہم ترین حصہ تھا اس کے بارے میں اجمالاً آج دوبارہ عرض کروں گا. جہاں تک اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کا تعلق ہے، یہ مطلع ہے اور اس میں بڑی گہری مشابہت ہے المسبحات وہ صورتیں کہ جو ابھی ہم نے جو قرآن مجید میں 10 صورتیں مدنی آئی ہیں ان صورتوں سے پہلے، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. پھر ان میں جو 5 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز سبح للہ یا یسبح للہ سے ہوتا ہے، تو ان کا مطالعہ ابھی ہم نے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ کیا ہے. ان کے جو مطالعے ہیں ان کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں فرمایا گیا تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں فرمایا گیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، بہت بابرکت ہے وہ ذات اور تسبیح کرتی ہے اس کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. تو مضمون ایک ہی ہے، صرف یہ کہ اسلوب کا فرق ہے. سورہ حدید میں بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے اور الملک ہونے کا تصور جو ہے وہ سورہ حدید کے آغاز میں اور پھر آیت ختم ہوئی وہو علی کل شیء قدیر، وہی صورت یہاں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پھر جو آخری مسبحات میں سے صورت ہے سورہ تغابن، اس کا بھی آغاز ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تو بہت گہری مشابہت ہے ان مطالعے میں. البتہ جہاں تک دوسری آیت کا تعلق ہے، یہ ہے وہ آیہ مبارکہ جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن حکیم کی فلسفہ اور حکمت سے متعلق جو آیات ہیں ان میں بڑی اہمیت کی حامل آیت ہے، اس لیے کہ اس پر جب انسان غور کرتا ہے تدبر کرتا ہے تو درجہ بدرجہ بہت سے حقائق منکشف ہوتے ہیں جنہیں ہم مجموعی طور پر قرآن کا فلسفہ زندگی قرار دے سکتے ہیں. یہ اس کا گویا کہ مجموعی عنوان ہے. پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ خلق الموت، اس لفظ پر غور کیجئے، اس نے پیدا فرمایا موت کو، گویا کہ موت کسی بھی درجے میں معدوم ہونے کا نام نہیں ہو سکتی. یہ ایک مثبت وجودی حقیقت کی حامل شے ہے، وجود رکھنے والی شے ہے، تبھی تو تخلیق ہوئی ہے اس کی. لفظ تخلیق کا اطلاق جو ہے کسی معدوم شے پر نہیں ہو سکتا. خلق الموت بل حیات، معلوم ہوا جیسے کہ حیات ایک مثبت اور وجودی اہمیت کی حامل شے ہے، اسی طرح موت بھی ایک مثبت وجودی حیثیت کی حامل شے ہے. ان کے اندر نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے، درجے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وجود دونوں کے اندر مشترک ہے. دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے، جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے موت مقدم ہے حیات پر. خلق الموت والحیات. سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اور یہ مضمون اور بھی مختلف مقامات پر آیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک موت، اس زندگی سے قبل ایک موت ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. تو زندہ اس شے کو کیا جاتا ہے کہ جو پہلے موت کی حالت میں موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک وجود کی ہماری کیفیت وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے قبل تھی، اور اس پر بھی قرآن مجید نے لفظ موت کا اطلاق کیا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم. اسی طرح سورہ جاثیہ میں فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. تو گویا کہ اس دنیا میں جو ہماری آمد ہے، وہ جو کہا کسی نے کہ اے تازہ واردان بسات ہوائے دل، ہم جو یہاں آئے ہیں تو اس سے پہلے ایک ہماری کیفیت موت کی تھی جو ہم گزار آئے ہیں. ایک موت وہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. یہ جو زندگی ہے ہماری، اس دنیا کی زندگی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا براہ راست اور بلا واسطہ اس کا تجربہ ہے، ہم اسے محسوس کر رہے ہیں، اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس کے حقائق ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ رہے ہیں، لہذا اس پر تو ہر ایک کا ایمان ہے. البتہ یہ کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جو اس زندگی کے سوا کسی زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن مجید میں دو جگہ پر ان کا قول آیا ان ہی الا حیات الدنیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. ایک اور مقام پر مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا وما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدهر، نہیں ہے ہماری زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. اس آیت میں تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ مکمل دہریت کا فلسفہ جو ہے وہ ایک آیت کے اندر موجود ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دہریت کوئی دور جدید کی شے نہیں ہے. یہ دہریت جو ہے یہ تو نزول قرآن کے وقت بھی موجود تھی، اگرچہ یہ لوگ شاذ تھے، الشاذ و کل معدوم کے درجے میں تھے. اصل میں تو لوگ وہی تھے اکثر و بیشتر جو اللہ کو مانتے تھے، اور جو ان میں سے بہت سے وہ بھی تھے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے، بہت سے وہ بھی تھے جو مانتے تھے کہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے وہاں سفارشی ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے. ہاؤ شفاؤ نہ عند اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کا تصور جو ہے وہ گویا مستلزم ہے اس کو کہ وہ باعث بعد الموت کے منکر نہیں تھے، وہ ہمارے سفارشی ہوں گے، لہذا معلوم ہوا کہ وہ اس کو بھی مانتے تھے. تو اکثر و بیشتر لوگ تو وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے مگر شرک کے ساتھ، پھر یہ کہ وہ باعث بعد الموت کو بھی مانتے تھے، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو باعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، جن کا ذکر ان دو آیات میں آیا ما نحن بمبعوثین وما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدهر، اس میں تو اللہ کا بھی انکار ہے. معلوم ہوا کہ کوئی اور ایسی ہستی جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے جو جلاتی ہو اور مارتی ہو، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہو. نموت و نحیا، یہ خود ہی ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی شے بھی وما یہلکنا الا الدهر. بہرحال ایک تو آپ یہاں سے چلیے بات شروع کیجئے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ تو وہ ہے کہ جس پر سب کا ایمان ہے، جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے براہ راست تجربے کی شے. البتہ قرآن مجید نے جو جلی انداز میں جو بات انتہائی تکرار اور اعادہ کے ساتھ جو کہی ہے، اور وہ اس لیے کہی ہے کہ وہ ہماری اس زندگی کے اندر ہمارے رویے کی درستی کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں. کوئی اخلاق ممکن نہیں ہے جب تک کہ باعث بعد الموت اور جزا و سزا کا انسان کو یقین نہ ہو. جیسا کہ آخری پارے میں جب سورہ علق ہم پڑھیں گے تو تین آیات مبارکہ ہیں جن کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پورا فلسفہ جو ہے آخرت کا ان میں موجود ہے. کلا ان الانسان لیطغى، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، ظلم، تعدی، دست درازی، دوسروں کی حق تلفی، یہ کر گزرتا ہے. کیوں کر گزرتا ہے؟ اراہ استغنا، دیکھتا ہے اپنے کہیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، میں نے مال کسی کا ہڑپ کر لیا، مجھے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ مورل لا جو ہے وہ یہاں آپریٹو نہیں ہے، فزیکل لا جو ہے آپریٹو ہے. آپ انگارہ زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، تہمت لگائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ زہر کھائیں گے، سنکھیا کھائیں گے، مر جائیں گے. لیکن آپ حرام مال کھائیں گے، سود کھائیں گے، لوگوں کی میراث جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں گے، وراثت جو ہے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو چونکہ وہ مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے، اس کے نتائج نہیں نکلتے، لہذا انسان سرکش ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے تعدی میں، ظلم میں. اب اس سے روکنے کے لیے صرف ایک شے ہے جو مؤثر ہے، اور وہ عقیدہ آخرت ہے. ان الى ربک رجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. جو مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے وہ وہاں آپریٹو ہو جائے گا، وہاں معلوم ہو جائے گا. جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں، نہیں بھر رہے مگر آگ. معلوم یہ ہوا کہ اس کا آگ ہونا یہاں ظاہر نہیں ہو رہا، وہاں ظاہر ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل میں عقیدہ آخرت، جو کہ قرآن مجید کا سب سے اہم اساسی اور بنیادی مضمون ہے. میں اس حد تک اس وقت عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی دعوت میں نقطۂ اول یہی تھا، توحید کا مضمون بھی قدرے دیر میں جا کر وضاحت کے ساتھ سامنے آیا ہے، ورنہ شروع میں آپ کے تمام خطبات آغاز کے، اور آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آیات جو آئی ہیں حضور سے خطاب میں، تو اس میں جو حکم ملا وہ انذار کا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر. اور جب آپ پڑھتے ہیں وہ خطبات اور جو احادیث کے اندر سے تفصیلات آئی ہیں، تو آپ نے ابتدا میں جو بات فرمائی وہ صرف آخرت کی خبر تھی. لوگوں، زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستیقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا. خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تم سب اٹھا لیے جاؤ گے لازماً، جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو. پھر تمہارا حساب ہو کر رہے گا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا. اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو اہم ترین نقطہ یہی تھا. اس اعتبار سے در حقیقت انسان کے اندر جو احساس ذمہ داری پیدا ہوگا وہ اس سے ہوگا، پھر وہ سوچنے پر آمادہ ہوگا. اس کے بعد دوسرا نقطہ آتا ہے در حقیقت توحید کا. اگرچہ جب ہم دین کے اصول بیان کریں گے تو ہمارا دین اصلاً دین توحید ہے، لیکن یہ کہ دعوت کے اندر ترتیب کچھ بدلتی ہے. جیسے کہ اگر آپ قرآن مجید میں جائزہ لیں گے تو رسولوں کے ضمن میں ہمیشہ جب مثبت بات آتی ہے تو تبشیر کا ذکر پہلے ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. تو اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو تبشیر مقدم ہے انذار پر، لیکن واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ابتدائی آیات میں تبشیر کا ذکر ہی نہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، اس لیے کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہاں بشارت کسے دے؟ یہاں تو بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، اخلاقی پستی ہے، ظلم ہے، جور ہے، تعدی ہے، شرک ہے، کفر ہے، بشارت کسے دے؟ لہذا اس وقت جو بات جو نمایاں ہو کر آئی ہے وہ انذار ہے. تو اسی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دعوت نبوی کے اندر انذار آخرت مقدم ہے خود توحید کے اوپر. توحید کا مضمون بعد میں نکھر کر آیا ہے. بہرحال قرآن مجید نے سب سے بڑی حقیقت جو ہمارے سامنے رکھی وہ حیات اخروی. البتہ حیات اخروی اور اس حیات دنیاوی کے درمیان ایک شے ہے جس کا نام موت ہے. لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اولاً تو موت معدوم ہونے کا نام نہیں، دوسرے یہ کہ ذرا تفصیل میں جائیے، وہ خود ایک حیات ہے. موت کہاں ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں حیات برزخی، یہ حیات برزخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. تو وہ تو حیات ہی کی ایک شکل ہے. معلوم ہوا کہ لفظ موت کا اس پر اطلاق مجازن ہو رہا ہے. اسی لیے صحیح لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہے انتقال، منتقل ہو جانا ہے، زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہو جانا ہے. تو در حقیقت یہ موت کے لفظ کا بھی اطلاق جو آنے والی زندگی ہے، یہ حیات برزخی جو حیات اخروی سے پہلے ہے، باسِ بعد الموت والا دن جو آئے گا ہماری اس یہاں کی دنیا کے اس انتقال کے بعد سے لے کر، یہ خود ایک حیات ہی کی کیفیت ہے. اب یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان کے عملی رویے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین اسے ہو، اس کا علم اسے ہو، تب وہ درست رہے گا. لیکن یہ کہ دوسرے حقائق کچھ اور بھی ہیں، وہ ذرا علمی حقائق ہیں، ان کی اہمیت عملی نہیں ہے لیکن علمی ہے. اس میں جب انسان غور کرتا، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ وہ علمی نکات کو، علمی حقائق کو سرسری انداز میں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی انداز میں بیان کرتا ہے، تاکہ جو عوام ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہیں رکے نہ، وہ تسلسل کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں. البتہ جن کے ذہن کے اندر فلسفیانہ سوالات موجود ہوں، جن کی ساخت فلسفیانہ ہو، جو گہرے غور و فکر کے عادی ہوں، وہ کہیں جا کر رک جائیں گے. مثلا یہی کہ یہ موت کا لفظ کیوں آیا، کیوں نہیں کہا گیا کنتم معدوماً فخلقناکم، تم معدوم تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا. آخر یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے الٹب تو نہیں ہے، یہ تو زیر ہر ہر لفظ غالب چیز عام میں خانہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یہ بات جو ہے 100% راست آئے گی کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ بامانی ہے. تو لفظ موت کیوں آیا، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب یہاں پر آدمی جو ہے ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے گا، عام آدمی گزر جائے گا، موت سے مراد ہے معدوم، تم نہیں تھے. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ مترجمین یہی کہتے گزر گئے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تمہاری کوئی ہستی نہ تھی، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. زندہ کیا یعنی پیدا کیا. در حقیقت عام آدمی کے لیے یہ بھی بہت ہے، کافی ہے. اس کے لیے تو اصل شے جو ضروری ہے وہ آخرت کا یقین ہے. آخرت کا یقین ہوگا تو اس کا درست رہے گا رویہ، عمل صحیح ہوگا، اخلاقی روش اس کی درست ہوگی. باقی یہ چیز جو ہے یہ تو پھر انہی کے لیے ہے کہ جن کے ذہن کے اندر وہ سوالات ہوں، جو حقیقت زندگی پر غور کر رہے ہیں، جو ماہیت وجود پر غور کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں جن کے سامنے ہیں وہ ان جگہوں پر آ کر رک جاتے ہیں. جیسے کہ کوئی سائنس کا طالب علم اپنی مائکروسکوپ کو فوکس کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پوری گہرائی کے اندر جو ہے وہاں پر اب وہ غور کر رہا ہے. اسی طریقے سے اور یہ بات جو ہے سب سے زیادہ نمایاں ہو کر آئی سورہ مومن کی اس آیت میں، جس میں کہ اہل جہنم کی فریاد نقل ہوئی ہے. عجیب آیت ہے، اس کا جو ردم ہے، اس کا جو فلو ہے، جس طریقے سے وہ مضمون چلتا ہے کہ اہل دوزخ جو ہے یہ فریاد کریں گے، پروردگار ربنا امت نسنتین واحییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ جلایا، دو مرتبہ زندہ کیا، دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی. اب اماتا کے لفظ پر غور کیجئے، اماتا جو ہے یہ فعل ہے، امتا تو نے ہمیں مارا، امتا نا تو نے ہمیں مارا. اس کے لیے گویا کہ مستلزم ہے کہ پہلے کوئی زندگی ہو، زندگی ہوگی تو اس پر موت کا اطلاق ہوگا، موت وارد کی جائے گی. اگر ان آیات پر غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ دو زندگیاں ہم اس زندگی سے پہلے بتا آئے ہیں. میں دو زندگیاں کہہ رہا ہوں، موت نہیں کہہ رہا. وہ کیا ہے؟ اب وہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ گہرا فلسفہ جو ہے کہ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں. میں اس لفظ تخلیق کا یہاں اطلاق کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت میں ہم سب جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پوری نوع انسانی موجود ہوگی، حضرت آدم بھی ہوں گے، اور قیامت جب ہوگی اس وقت تک جو آخری انسان ہوگا وہ بھی ہوگا، پوری نوع انسانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایک عجیب خطاب فرمائیں گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. یہ پہلی مرتبہ بھی جب ہم پیدا کیے گئے تھے تو الارواح جنود مجندہ، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ روحیں جو ہیں وہ لشکروں کے لشکر تھے. تمام ارواح انسانیہ آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو نسل آدم میں پیدا ہوگا ان کی ارواح اس وقت پیدا کر دی گئیں. اگرچہ ٹیکنیکلی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات میں نے آپ کو بتائی تھی، اس پر لفظ ایجاد یا ابداع کا اطلاق صحیح تر ہوگا. ایجاد ارواح یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ ہمارا جسم تو نہیں تھا، لیکن ہم سب تھے اپنے شعور ذات کے ساتھ کہ میں ہوں، آپ ہیں. اور اس وقت ہم نے ایک عہد کیا تھا اللہ سے، الست بربکم قالوا بلا. ظاہر بات ہے کہ یہ عہد جو ہوتا ہے یہ تو بقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے، ہمیں اپنا شعور تھا جب ہم نے عہد کیا ہے. گویا کہ اس وقت کے دور کے بارے میں دو الفاظ نوٹ کر لیجئے، اس وقت ہم ارواح کی حالت میں تھے اور پورے شعور ذات کے ساتھ، سیلف کانشسنیس کے ساتھ موجود تھے. یہ ہماری حیات اولا ہے، سب سے پہلی زندگی. اس کے بعد امتا، تو نے ہمیں مارا، یہ پہلی اماتا کی کا عمل ہوا ہے. اور اس کے بعد ان ارواح کو، میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. یہ در حقیقت ارواح کی خوابیدگی کی ایک کیفیت ہے، سوئی ہوئی ہے ارواح. جیسے جیسے اب جو تخلیق کا عالم مادی میں، عالم اجساد میں جو تخلیق کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جیسے ہی کسی ایک انسان کا بطن مادر میں، جس کے بارے میں حدیث میں آیا 120 دن کے بعد، جب وہ بچہ جو ہے جنین کی شکل میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، وہ روح جو ہے اس کی لا کر شامل کر دی جاتی ہے. فَيُرْسَلُ الْمَلَكُ، ملک کو بھیجا جاتا ہے، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. اور روح سے ظاہر بات ہے کہ زندگی مراد نہیں ہے، زندگی تو اس سے پہلے کے 120 دن جو ہے وہ بھی کوئی ڈیڈ تو نہیں تھا، وہ جنین، وہ امبریو جو ہے وہ لیونگ امبریو ہے. بلکہ یہ کہ اس سے پہلے، جیسے کہ سورہ دہر میں آئے گا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے. تو وہ نطفہ کے جس سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے، اس کا ایک جز آتا ہے مرد سے، باپ سے، اور ایک جز آتا ہے عورت سے، یعنی ماں سے. اور یہ دونوں جو ہے لیونگ سیلز ہیں، یہ ڈیڈ نہیں ہے، لیونگ سیلز. ان کے امتزاج سے پھر ایک سیل وجود میں آیا، اور اس سے پھر آگے تخلیق کا عمل جو ہے، امبریولوجی جس کو کہ ڈسکس کرتی ہے، وہ عمل شروع ہوا 120 دن کے بعد. اور یہ حدیث جو ہے بخاری کی ہے، بڑی پختہ حدیث ہے، غالباً متفق علیہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اور چونکہ مضمون اس کا ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اچمبے کی کیفیت ہو، لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، وہ صادق المصدوق، اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے. اس کے بعد بات شروع کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا وجود جو ہے رحم مادر میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ علقہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ رضگا کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح ڈال دیتا ہے. یہ ہے احیاء اولا. پہلا جو مسئلہ تھا وہ تو تھا تخلیق اول، اب اس کے بعد وہ ایک زندگی عالم ارواح میں ہم نے گزاری، ایک موت عالم ارواح میں ہم گزار چکے روحانی کیفیت میں جبکہ ہم سوئے رہے، اور پھر احیاء ہو رہا ہے پہلا یہاں پر، جب ہم نے اس عالم مادی میں آنکھ کھولی. اے تازہ واردان بسات ہوائے دل، پھر ابھی زندگی کے بعد دوسرا اماتا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اخروی زندگی ہے، ابدی زندگی. تو در حقیقت اس کو بطور دلیل استعمال کریں گے اہل جہنم کہ پروردگار، جب 4-5 مراتب ہم پر گزر چکے، 2 مرتبہ تو نے مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع مل جائے. فہل الی خروج من سبیل، یعنی جب ایک چیز چلی آ رہی ہے اور تکرار 2 مرتبہ ہو چکی ہے، تو گویا کہ اس سے ایک دلیل بنتی ہے کہ ایک مرتبہ کا ہمیں موقع اور مل جائے. تو یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی حکمت کا وہ دوسرا پہلو، یہ غامض پہلو ہے، یہ اس طرح واضح نہیں ہے، اس کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ امت تنسنتین واحیائی تنسنتین، 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلائے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس کے معنی کیا ہے؟ تو گویا کہ ہمارے وجود کے، اب دیکھیے اخروی زندگی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ابدی ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال کچھ ہے. میں اصل میں چونکہ پچھلی مرتبہ بھی ایک بات میں کہہ بیٹھا بعض حضرات نے کہا کہ اس قسم کی باتیں اگر نہ ہی ہو تو اچھا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں خامخواہ کے اشکال ہو جاتے ہیں. وہ خالص فلسفیانہ بات ہے یا اسے شاعرانہ بات کہیے، اس لیے کہ ہائر پوئٹری، ہائر فلاسفی، ہائر مسٹیسزم، ہائر ریلیجن، یہ چاروں اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں. بہرحال اس تک چونکہ ہر شخص کی ذہنی سطح جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر گفتگو کی جائے. وہ بات جو میں نے کہی تھی صرف وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ صرف ایک علمی نقطے کی حیثیت سے ذہن میں رکھیے، نہ میں اس کو آپ کے سامنے اس اعتبار سے رکھ رہا ہوں کہ آپ اسے مانیں، تسلیم کریں، اس سے اپنے عقیدے کا جز بنائیں. وہ ایک علمی بات ہے، فلسفیانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے. اس کو ہمارے متکلمین کہتے ہیں یہ صور علمیہ، صورت علمی جو تھی اللہ کے علم کے اندر، اس پوری کائنات کا وجود ہمیشہ سے. اس اعتبار سے پوٹینشلی گویا کہ ہمارا وجود تو چلا آ رہا ہے، وہ تو گویا کہ اصلی وجود بھی ہو گیا. علامہ اقبال نے اسی آئیڈیا کو لے کر بڑا خوبصورت شعر کہہ دیا، بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکے نارا برف گندی درے آب درے آب دار خود را، میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا. تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے اس موتی کو جو ہے وہ باہر پھینک دیا ہے، ورنہ مجھے تو کوئی وجود کی اور اس وجود کی، اس زندگی کی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تو بڑے چین سے سویا ہوا تھا. بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی. البتہ میں نے اس لیے اس کا ذکر کر دیا کہ اس حدیث قدسی کے ساتھ اس کا مضمون جڑتا ہے، جو اگرچہ محدثین سند کے اعتبار سے اسے تسلیم نہیں کرتے لیکن پوری امت نے بالاجماع اسے قبول کیا ہے. مفسرین نے، ہمارے فقہا نے، سب نے مانا ہے مضمون کے اعتبار سے کہ وہ بات صحیح ہے. وہ یہ کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا. ایک بند خزانہ ہے، میری قوت خلاقی، میری قوت تخلیق جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، اس کا ظہور ہے یہ. اور اسی میں پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان وہ تخلیق ہے اللہ کی، وہ کلائمیکس ہے کریشن کا، جس میں کہ اللہ کو پہچاننے کی استعداد ہے، اور وہ بقیہ تمام مخلوقات کو گویا کہ ذریعہ بناتا ہے اللہ کو پہچاننے کا. یہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے، یہ سب آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس الی آخر الآیہ، یہ ساری تخلیق جو ہے یہ آیت بن گئی. اور در حقیقت یہ کس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانے. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ، وہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تعبیر یہی کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تاکہ مجھے پہچانے. ظاہر بات ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر اللہ ہی سے محبت ہوگی، اللہ ہی سے لو لگائی جائے گی، اسی کا بندہ بے دام بن کر انسان رہ جائے گا. کیسے ممکن ہے کہ وہ پہچان لے اللہ کو اور پھر اس کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے، کسی اور کی محبت کا وہ اسیر ہو جائے؟ ناممکن. یہ تو در حقیقت ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ اللہ کا ہم اندازہ نہیں کر پاتے، اس کے جلال و جمال اور اس کے حسن و کمال کا ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو پھر یہ کہ کسی اور کو دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہے گا، کسی اور کی طرف توجہ ہوگی ہی نہیں. تو یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ نتیجہ نکلے گا کس کا؟ الا لیعرفون، مجھے پہچانو گے تو مجھ سے محبت کرو گے، مجھے پہچانو گے تو میرے بندہ بے دام بن جاؤ گے، میرے غلام بن جاؤ گے، میری بندگی ہی کو اپنی زندگی کا اصول اور نایابل بنا لو گے. بہرحال یہ وہ حصہ ہے جو صرف ایک فلسفیانہ ایک بات، جن حضرات کے دلوں میں کوئی خواہش ہے کبھی وہ پڑھیں گے تو پھر یہ مسائل شاید آئیں، اس اعتبار سے میں نے صرف اس کا ذکر کر دیا ہے. اسی طرح میں ایک ذکر اور کر رہا ہوں، اور وہ ذکر یہ ہے کہ اگرچہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی ابدی ہے، ابدی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ 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 ہمیشہ، اور دوزخ بھی ابدی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی ان دونوں کے لیے اختتام نہیں. لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دو ایسی عظیم شخصیتیں کہ جو اور مختلف اعتبارات سے ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ محی الدین ابن اکبر، شیخ اکبر، اب یہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، اب یہ بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے کی ضد، لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے، جنت ابدی ہے، جنت ہمیشہ رہے گی، جہنم ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے، اور اس کے لیے احادیث ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت النبی کی تکمیل کی ہے، سیرت النبی کے پہلے دو حصے جو ہیں وہ ان کے استاد کے لکھے ہوئے ہیں شبلی نعمانی رحمہ اللہ، اور بقیہ چار حصے جو ہیں در حقیقت وہ سیرت نہیں ہے، وہ انسائکلوپیڈیا ہے، وہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، اس کی جلد چہارم میں انہوں نے بحث کی ہے، اور انہوں نے اپنی رائے بھی انہی کی رائے کے ساتھ شامل کی ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے۔ ایسی احادیث موجود ہیں کہ فرمایا حضور نے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں کھلکتی ہوئی خالی دیگ کے مانند رہ جائے گی، اس میں کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے عقلی دلائل بھی دیے گئے کہ ظاہر بات ہے اللہ کا فضل تو بے پایا ہو، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان نے جو غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، وہ بہرحال محدود ہیں، اس نے محدود زندگی میں گناہ کیے، اور آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ اس کے بعد میں بھی اثرات رہے، بعد میں بھی اثرات رہے، نسلاً بعد نسلاً چلے، لیکن وہ بھی تو محدود ہو جائے گا ایک جگہ جا کر، آخر قیامت آئے گی تو نسل آدم ختم ہو جائے گی، اور نسل آدم ختم ہو جائے گی تو کسی کے گناہ کے اثرات بھی وہاں جا کر تو ختم ہو گئے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا اتنی ہی دیتا ہے جتنا کہ وہ گناہ ہے، البتہ نیکی کا اجر و ثواب وہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو اصول ہے، اس اصول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنا طویل لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال تک بھی مان لیجئے، لیکن یہ کہ عقل کا تقاضا یہ ہے، منطق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک محدود زندگی میں جو گناہ کیے گئے ہیں اور اس کے اگر اثرات بھی چلے ہیں تو وہ بھی بہرحال کتنے ہی طویل ہو جائے، ایک جگہ پر آ کر حد اس کی آ جائے گی، تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی محدود ہونی چاہیے، وہ لامحدود تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کے فلسفیانہ دلیل، اور احادیث موجود ہیں۔ بہرحال اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے، لیکن میں نے علم آپ کے معلومات کے لیے یہ بات عرض کر دی ہے، ابن عربی شیخ اکبر اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں کی یہ رائے۔ اب باقی جو ہے اصل بات سمجھنے کی کیا ہے، خلق الموت والحیات، یہ میں نے آج عرض کیا، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تین زندگیاں دو موتیں، پہلی زندگی خالص ارواح کی حالت میں، لیکن اس وقت شعور بھی تھا، ایک موت پہلی آ گئی جبکہ روح تھی خابیدہ، سوئی ہوئی کولڈ اسٹوریج میں، پھر ہماری دوسری زندگی یہ ہے جس میں روح بھی ہے، جسد بھی ہے، شعور بھی ہے، پھر موت آئے گی جس میں کہ روح بھی ہوگی، نفس بھی ہوگا، جسد گل سڑ جائے گا، اور اس میں ایک نیم شعوری کی کیفیت بھی ہوگی، اس لیے کہ یہ عالم برزخ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ریفلیکشن جو ہے، عالم آخرہ میں جو کچھ ہونے والا ہے، نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کی ایک ریفلیکشن ہے، وہ جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو اہل جنت کو جو کچھ ملنے والا ہے، ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آ جائیں گی، اور اہل دوزخ کے ساتھ جو کچھ بیتنے والا ہے، اس کی آگ کی لپٹ جو ہے وہ یہاں آ جائے گی۔ کبھی تو حضور نے فرمایا کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی، یا جہنم کی طرف کھول دی جائے گی، یا وہاں سے اس کی خوشبوئیں آئیں گی اور ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اور یا یہ ہے کہ جہنم کی لپٹ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو میں اس لیے لفظ استعمال کرتا ہوں نیم شعوری کی کیفیت، پھر ہے وہ جب باس بادل موت ہے، پھر وہ ابدی زندگی، اگر وہ جہنم کے معاملے میں ہو بھی، لیکن وہ اتنی طویل اتنی طویل اتنی طویل ہے کہ جس کو ہم تو لفظ ابد ہی سے تعبیر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے الفاظ تو محدود ہیں، ہمارا تصور جو ہے الفاظ کے حوالے سے قائم ہوتا ہے، اور ہمارا ذہن چونکہ محدود ہے، الفاظ اسی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، ہم ابد کا تصور کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ہمارا تصور تو کہیں نہ کہیں جا کر محدود ہی ہو جائے گا، صرف یہ کہیں گے بہت طویل بہت طویل۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کہیں صرف خلود کے لفظ پر اکتفا کرتا ہے، خالدین فیہا، کہیں پھر مزید اضافہ کرتا ہے خالدین فیہا ابدا، کہیں فرماتا ہے ما دامت السماوات والارض،
جب تک آسمان اور زمین رہے. کہیں فرماتا احقابا، وہ احقاب صدہا برس، صدیوں پر صدیاں بیتتی جائیں گی، رہیں گے اس میں. اس لیے کہ اب اس کے علاوہ ہماری زبان کے الفاظ اور کہاں سے آئے؟ ہماری زبان ہے نا جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر یہ کوئی ایبسولیوٹ لینگویج ہو تو اس میں ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ تو ہماری زبان ہے، عربی مبین جس کو کہا گیا، اس میں ہم نے نازل کیا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا. یا اس سے پہلے کوئی کتاب اتری وہ قرآن عبرانی تھی، یا کوئی اور پہلے صحیفہ حضرت ابراہیم کا نازل ہوا ہوگا، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ عبرانی تھی یا کوئی اور زبان تھی، واللہ عالم. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے الفاظ محدود ہیں. اب زیادہ سے زیادہ تصور دینے کے لیے مختلف اسلوب ہیں، کہیں صرف خلود، کہیں خالدین فیہا ابدا، کہیں ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہے، کہیں احقابا صدہا برس، صدیوں پر صدیاں بیتتی جائیں گی. تو بہرحال یہ ہے تصور زندگی کا. اور میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو علامہ اقبال کا شعر سنایا، بہترین تعبیر، صحیح ترین تعبیر، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تعبیر ہو سکتی ہے، کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی. ابھی ہر دم جواں ہے زندگی، یہ الفاظ جو ہیں اس میں جو بھی کچھ یعنی کونوٹیشن، اس کا جو مفہوم ذہن میں آتا ہے، کچھ وہی ہے حقیقت کے قریب تر ہمارے ذہن کو پہنچانے والی بات، کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی. ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں، سورہ روم میں ایک بڑی پیاری بات آئی ہے کہ یا نمونہ ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر ہی سے واقف ہیں. یعنی جو حیات دنیاوی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ہمارا براہ راست تجربہ ہے، بڑے ہارڈ فیکٹس ہیں نا اس کے. یہاں کی مسرت بھی ایک واقعے کی حیثیت سے آتی ہے، اور یہاں کی مذرت یا کوئی ہمارے لیے کوفت ہے وہ بھی ایک واقعے کی حیثیت سے آتی ہے. یہاں کی خوشیاں بھی جو ہے بڑی کنکریٹ ہیں، اور یہاں کے غم بھی بڑے کنکریٹ ہیں. تو یہ ہے ہمارا ڈائریکٹ ایک اس کا تجربہ اور ایکسپیرینس. لیکن در حقیقت اس زندگی کی بھی جو اصل باطنی حقیقت ہے، وہ ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے، اور وہ ہے روح. اصل تو شہر روح ہے، یہ جسد تو اس کا ایک مرکب ہے، اسے ایک سواری دے دی گئی ہے. لہذا ہم دنیا کی زندگی سے بھی جس سے براہ راست واقف ہیں، وہ در حقیقت مادی زندگی ہے. حقیقی زندگی جو ہے وہ تو روحانی زندگی ہے، وہ روح جو ہم میں پھونکی گئی ہے. اگر اس کو جان لیں تو جیسے کہ میں سورہ حشر کی اس آیت کے حوالے سے بڑی مفصل تقاریر کر چکا ہوں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے انسان، وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ کر، ایک حیوان قرار دے کر، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ذرا سلائٹلی مور ایوالوڈ اینیمل ہے، ذرا ہائر پلین آف ایولیوشن پر ہے، ذرا ایولیوشن ٹری کی ٹاپ پر آ گیا ہے. لیکن ظاہر بات ہے آج کے انسان کا تصور اپنے بارے میں یہی ہے کہ میرے اور ان ایپس کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ گھوڑے اور گدھے کے مابین فرق ہے. گدھا ذرا کوس قسم کا اینیمل ہے، اور گھوڑا ریفائنڈ قسم کا اینیمل ہے. باقی وہی اینیمل وہ ہے، وہی اینیمل وہ ہے، اینیمل ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ذرا ریفائنڈ ہے، ایک کوس ہے. تو یہ گوریلے اور شمپنزیز اور یہ ایپس جو ہے، یہ گویا کہ ہمارے ہی وہ ہمیں ہیں یہ، لیکن یہ کہ وہ ذرا کوس قسم کے ہیں ابھی، اب ہم ریفائنڈ ہو گئے. یہ ہے آج کے انسان کا تصور اپنے بارے میں، گویا کہ انسان اپنی عظمت سے خود مستعفی ہو چکا ہے، اس نے اپنے آپ کو مجرد ایک حیوان کی سطح پر گرا دیا ہے، اس سے زیادہ اپنی کوئی حقیقت وہ سمجھتا ہی نہیں. اور یہ میرے نزدیک سب سے بڑا مظہر ہے اس آیہ مبارکہ کا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو جب اپنے آپ کو حیوان سمجھ لیں گے تو فاسق تو ہوں گے ہی، پھر تو اینیمل انسٹنکٹس اور ان کو بے قابو اور کر کے انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ سینچول گریٹیفیکیشن، زیادہ سے زیادہ تسکین جو ہے اپنے لیے حاصل کرے گا. تو ظاہر بات ہے پھر فاسق ہونا تو نتیجہ ہے اس کا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو محض حیوان سمجھا اور اپنی اصل حقیقت کو بھول گئے. یہ ہے ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ حیات دنیاوی کا بھی اصل باطنی پہلو اگر سامنے آ جائے تو پھر وہ بات ہو جائے گی. یہ بھی وہ حدیث ہے کہ جو بہرحال محدثین کے ہاں پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی, لیکن چلیے اسے ایک حکیمانہ مقولہ سمجھ لیجئے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنی حقیقت کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا. اس لیے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو بھی نہیں پہچانا ہے. بہرحال یہ ہے وہ حیات انسانی کے پانچ ادوار. میں نے پہلے کہا تھا تین زندگیاں دو موتیں, آج میں حیات ہی کے پانچ ادوار کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے اگرچہ شعور نہیں ہے. جیسے آدمی سویا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے تو اس کے جسم کے اندر جان موجود ہے لیکن شعور نہیں ہے. اسی طریقے سے ارواح ہماری تھی, شعور سلب کر لیا گیا, سلا دیا گیا, تو وہ بھی در حقیقت ایک زندگی ہی کی کیفیت تھی. پہلی زندگی عالم ارواح میں جب ہمیں شعور بھی تھا اور ہم نے عہد الست کیا اپنے پروردگار سے. دوسری زندگی جب ارواح کی حالت میں ہم سوئے ہوئے تھے. تیسری زندگی جب ہماری آنکھ یہاں کھلی. اے تازہ واردان وساطِ ہوائے دل, اس عالم مادی میں ہم اس جسد مادی کے ساتھ ہم وارد ہو گئے. چوتھی زندگی عالم برزخ کی ہے, وہ بھی زندگی کی ایک کیفیت ہے, نیم شعوری کی ایک کیفیت ہے. پانچویں زندگی وہ ہے وہ ابدی زندگی, تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں بے ہم دماں ہر دم جماں ہے زندگی. اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ ہے عملی. اس کا یہ جو اللہ نے حصے بکھرے کیے کیوں کیے, یہ تسلسل ایک چلا رہا ہے. میں پھر ایک بات عرض کر دوں, جہاں تک روح کا تسلسل ہے وہ کہیں نہیں ٹوٹا. یہ جو بھی کیفیات بدل رہی ہے, کہیں روح خالی ہے, کہیں روح جسد کے ساتھ ہے, کہیں روح پھر جب ہے قبر میں جسد جو ہے وہ گھل رہا ہے, مٹی ہو کر مٹی ہو رہا ہے, روح موجود ہے, روح چل رہی ہے. روح کا تسلسل تو کہیں ٹوٹا ہی نہیں اس وقت سے جب سے کہ اللہ نے ارواح کو تخلیق کیا ہے, اس وقت سے لے کر وہ ابد الآباد تک. یہ تو ایک تسلسل ہے, اس میں تو کہیں وقفہ بھی نہیں. اس کے بارے میں تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. وقفہ کہیں ہے ہی نہیں. البتہ اس روح کی کیفیات بدل گئی ہیں. اولاً روح شعور کے ساتھ, ثانیاً روح غیر شعوری کی کیفیت میں, ثالثاً روح جسد کے ساتھ, پھر چوتھے درجے میں روح نفس کے ساتھ اور نیم شعوری کی کیفیت میں, اور عالم آخرہ میں پھر ہمیں ایک جسد عطا کیا جائے گا, تاکہ اس دنیا میں جو کمائی ہم نے جسد کے حوالے سے کی ہے, چاہے وہ نیکی کی ہے چاہے بدی کی ہے, اس جسد کے ذریعے سے کی ہے, اس کا بدلہ بھی ہمیں اس جسد ہی کے حوالے سے ملے. اس کی جو سزا ہے یا انعام ہے وہ بھی اسی جسد کے ذریعے سے ملے, اس لیے ہمیں جسد عطا کر دیا جائے گا. تو یہ پانچ ادوار ہیں ہماری زندگی کے. اب یہ ٹکڑے کیوں کیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو تمہارا درمیانی حصہ ہے زندگی کا, یہ کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ تمہارا ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہو. یہ ہے فلسفہ قرآن کا, اس اعتبار سے کہ یہ زندگی امتحانی زندگی ہے, یہ زندگی کا امتحانی دور ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بو گے تو کاٹو گے, یہاں اپنے حق میں کانٹے بو گے تو وہاں کانٹے ملیں گے, یہاں تم پھولوں اور پھلوں والے پودے لگاؤ گے تو وہاں جا کر تمہیں وہ پھل اور پھول مل جائیں گے. روح و ریحان و جنت و نعیم ہوگا, یا یہ کہ تسلیت و جہیم والی بات ہو جائے گی. تو یہ مزرعہ ہے, یہاں تمہیں آزمایا جا رہا. ایکم احسن عملا. اور چونکہ یہ میں نے بارہا اصول بیان کیا ہے, قرآن مجید میں اہم مضامین دو دفعہ ضرور آئیں گے. اسی 29 پارے کے آخری حصے میں جا کر پھر یہ لفظ آیا ہے, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ جانچے, پرکھے, آزمائیں. پروو یور ورتھ, تمہارے لیے ایک چیلنج ہے یہ زندگی جو ہے, ثابت کرو اپنی وقت, ثابت کرو اپنی قدر و قیمت, ثابت کرو. برابر ہر کے اندر سینہ داری, سرودے نالے آہے فوانے, جو کچھ تمہارے اندر ہے لاؤ, مروئے کار لاؤ. جیسے کہ میں نے قائد اعظم کا ایک جملہ بارہا آپ کو سنایا ہے کہ ان کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپارچونیٹی ٹو پروو اوور ورتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو نیشن اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیٹ دیٹ وی ڈیڈنٹ پروو ایکول ٹو دی ٹاسک. اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, پروو یور ورتھ, لنبلوکم ایکم احسن عملا. نبتلی ہے, ابتلا میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. بلا یبلو یہ ثلاثی مجرد میں آیا, ابلا یبلی یہ باب افعال سے آیا, ابتلا یبتلی یہ باب افتعال سے آیا. تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے, آزمانا, جانچنا, پرکھنا. لنبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. عزیز اور غفور دونوں کا تعلق ہے جزا کے ساتھ. وہ زبردست ہے جو چاہے سزا دے, لیکن وہ غفور بھی ہے جس کو چاہے بخش دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, یہ اللہ کی ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے. یہاں میں نے پچھلی مرتبہ عرض نہیں کیا تھا, لیکن اس سے پہلے بعض مواقع پر بیان کیا ہے کہ ہمارا نقطۂ نظر اور دوسری طرف اس کے برعکس نقطۂ نظر ہے معتزلہ کا اور اہل تشیع کا. اس میں فرق یہ ہے کہ معتزلہ اور شیعہ ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے, واجب ہے اس پر کہ نیک و کار کو جزا دے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں, اللہ کے اختیار کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں. اللہ جسے چاہے, بڑے سے بڑے نیک و کار کو وہ چاہے جہنم میں جھونک دے, اس کا اختیار ہے, اس کی شے ہے, اس کی بنائی ہوئی شے ہے, جو چاہے کرے. اور بڑے سے بڑے کافر کو اور کٹر دشمن کو اور باغی کو چاہے بخش دے. اگر کہ ہم یہ جانتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا, یہ دوسری بات ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میں عدل کروں گا, میں انصاف کروں گا, میں بدلہ دوں گا, میں سزا دوں گا, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ ہے کہ واجب ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے, بلکہ یہ کہ اللہ کا اختیار مطلق ہے. یعذب من یشاء ویغفر من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر تو اس کی قدرت جو ہے وہ مطلق نہ رہی, اس کا اختیار مطلق نہ رہا. یہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. باقی آیات کے بارے میں اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, کیونکہ یہی آیت تھی اس میں جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے ایک اہم پہلو سے بحث کرتی ہے. اب ہم آگے چل رہے ہیں. چھٹی آیت, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اس سے پہلے ذکر تھا جنات کا, وہ شیاطین, کہ وہ جب کچھ سان دھل لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے جو نظر آ رہے ہیں قمقمے لگے ہوئے اس سمائے دنیا پر قریب ترین آسمان پر, یہی سے ان پر مزائل بھی داغے جاتے ہیں. رجوما للشیاطین, ان کو سنسار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہاں بندوبست کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ جن میں, اور جنات کی حقیقت کیا ہے اور ہم سے وہ کس کس اعتبار سے مختلف ہیں, آیا ان کا جو ہے معاملہ نبوت اور رسالت کا وہ کوئی اپنی جگہ پر علیحدہ ہے یا نہیں ہے, یا وہ نبوت اور رسالت کے ذیل میں جو انسانوں میں نبی اور رسول آئے ہیں انہی کے تابع ہیں. یہ مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سورہ جن جب ہم پڑھیں گے اسی 29ویں پارے میں آ جائے گی, تب تفصیل سے گفتگو ہوگی. اس کے بعد فرمایا وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, اب یہاں سے مراد ہے انسان, اور انسانوں میں سے جو کفر کریں اپنے رب کا, جو ناشکری کریں اپنے رب کی, جو انکار کریں اپنے رب کا, یا مان کر نہ مانے اپنے رب کو, یعنی مان تو رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے حکم پر عمل نہیں کر رہے. لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, یہ کفر حقیقی ہے, ایک کفر قانونی ہے جو مان نہیں رہا, ایک یہ کہ جو مان کر نہیں مان رہا, زبان سے دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل میں انکار ہے. جیسے فرمایا گیا سورہ جمعہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہود کی مثال دی گئی ہے, بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, تکذیب. اب ظاہر بات ہے کہ یہود نے تورات کی تکذیب تو نہیں کی, زبان سے تو کبھی نہیں جھٹلایا, وہ عملی تکذیب ہے. تو ایک کفر عملی ہے جس کی سب سے بڑی مثال منافق دعویٰ کر رہا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نبی, اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں,
بلکہ میں تو یہ الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو کفر کو در حقیقت ان تمام میں، بلکہ شاید بعض حضرات میں یاد آ گیا ہو، ابتدا میں کافی کوٹ کیا کرتا تھا، سائیں عبدالرزاق رحمہ اللہ، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ ایک کفر کی جو ہے قانونی ڈیفینیشن ہے، کون کافر ہے، ہندو کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، جو حضور کو نہیں مانتا، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ایک ہے حقیقی کفر، جو سانس بھی انسان کا اللہ تعالی کی طرف سے غافل کیفیت کے اندر، غافل حالت کے اندر نکلتا ہے، وہ ایک طرح کا کفر ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ بہرحال وہ حقیقت کفر اور وہ قانونی کفر۔ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، گرائے جائیں گے، تو سنیں گے اس کو شہیق کی کیفیت میں، وہ ابھی میں بیان کروں گا کہ یہ شہیق اصل میں کیا ہے۔ یہ دو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، شہیق اور ظفیر۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 109 میں فرمایا، فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا ظفیر و شہیق۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں گدھے کی آواز پر ان کا اطلاق ہے، گدھے کی آواز، جیسے کہ سورہ لقمان میں فرمایا، ان انکر الاصوات لصوت الحریر، تمام آوازوں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، جو انسان کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور گدھے کی وہ جو چیخ ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، آواز بالکل دو مختلف آوازیں نکلتی ہیں اس کی، ایک تو جب وہ تیزی سے زور سے سانس اندر کھینچتا ہے تو ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے، یہ ہے شہیق، اور جب وہ اسی زور کے ساتھ سانس کو باہر نکالتا ہے تو یہ ہے ظفیر۔ تو ان دو سانس، دو آوازوں کے لیے مستقل دو الفاظ ہیں عربی زبان میں، شہیق جبکہ گدھا بہت زور کے ساتھ سانس اندر کھینچتا ہے پھیپڑے میں تو جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق ہے، اور جب وہ سانس کو نکالتا ہے آواز کو باہر تو وہ ظفیر ہے۔ تو وہاں پر یہ لفظ آیا ہے سورہ ہود میں کہ جو لوگ شقی ہیں، بدبخت ہیں، جن کا انجام برا ہونے والا ہے، وہ جہنم میں ہوں گے، اور اس میں وہ چنگھاڑیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ اب ہم باب محاورہ ترجمہ کریں گے، چیخنا چلانا ہوگا، جیسے کہ گدھا جو ہے وہ چیختا چلاتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو خود جہنم کی ایک آواز ہوگی اس شہیق کے مانند، جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے سانس کو زور کے ساتھ کھینچتا ہے۔ سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اب اس کو رواں ترجمہ کریں گے، وہ سنیں گے اس کو چنگھاڑتے ہوئے، وہ تفور، وہ جوش کھا رہی ہوگی، ابل پڑ رہی ہوگی۔ فارا یا فورو کے معنی ہے کسی شے کا جوش میں آ جانا۔ وفارت تنور، حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں آتا ہے، جب اللہ کا حکم آیا ہے تو تنور جو ہے ابل پڑا، اور پانی جو ہے تیزی کے ساتھ اس سے نکلنا شروع ہوا، تو زمین کے سوتے بھی پھوٹ گئے اور آسمان سے بھی پانی برسا ہے، بے مائن منحمر، اور پھر یہ دونوں پانی مل گئے، ولتقل ماؤ علی امر قد قدر، یہ دونوں پانی زمین سے نکلنے والے اور آسمان سے برسنے والے، یہ جمع ہو گئے ایک ایسے بات کے لیے جس کا کہ فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی قوم نوح کے غرق کر دینے کے لیے۔ وہی تفور، وہ ابل رہی ہوگی، جوش کھا رہی ہوگی، تکاد و تمیز من الغیث، قریب ہوگی کہ پھٹ پڑے اپنے غضب اور جوش کی وجہ سے۔ یہ تمیز تفاعل میں وہی لفظ آ گیا، تمیز ہے کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، اور تمیز ہے خود علیحدہ علیحدہ ہو جانا، پھٹ جانا۔ تکاد و تمیز من الغیث کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب بھی اس میں ڈالی جائے گی ایک فوج، کلما القی فیہا فوج، فوج سے مراد یہاں کیا ہوگا؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک امت کا فیصلہ ہوگا، ایک ایک رسول کی امت، اور اس کے بعد اس امت کے اندر سے جو بھی جہنمی ہوں گے ان کو جھونک دیا جائے گا۔ یہاں میں نے لفظ کیونکہ امت کا استعمال کیا تو آپ شاید گھبرا گئے ہیں، اصل میں امت کے لفظ کا دو اس کے اطلاق ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔
امت دعوت وہ قوم ہے جس کی طرف رسول بھیجے گئے، وہ امت دعوت ہے، وہ اس کی امت ہے. امت اجابت وہ لوگ ہیں جو اس میں سے دعوت کو قبول کر لیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے پوری نوع انسانی، تمام انسان جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت اس دنیا میں آئیں گے وہ سب حضور کی امت دعوت میں شامل ہیں. امت اجابت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے حضور کی رسالت کی تصدیق کی اور ان کی دعوت پر لبیک کہی، انہیں قبول کیا. تو میں اس معنی میں لفظ امت بول رہا ہوں کہ قوم نوح یوں سمجھیے کہ نوح کی امت تھی، ان میں سے چند لوگ تھے جو ایمان لائے، باقی وہ ہے کہ جو غرق کر دیے گئے اور پھر وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. تو گویا کہ ایک ایک رسول، کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی مضمون آیا ہے، سورہ نحل میں بھی آیا ہے، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. تو معلوم ہوا کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، اب ان کا محاسبہ جب ہوگا تو رسول جو بھیجے گئے تھے وہ، جیسا کہ میں بارہا کہتا رہا ہوں، کہ پروسیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے عدالت خداوندی میں کہ پروردگار تیرا پیغام جو ہم تک آیا تھا ہم نے پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، اب یہ جواب دے ہے، یہ خود ذمہ دار ہے، ہم نے کوتاہی نہیں کہی پہنچانے کے اندر، ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو گویا کہ ایک ایک رسول کی قوم کا حساب چکایا جائے گا اور پھر یکباری جو ہے ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا. کلما القیا فیہا فوج سالہم خزنتہا، اس کے جو داروغا ہیں وہ یہ کہیں گے، خازن کی جمع ہے خزنہ، جیسے طالب کی جمع طلبہ، خازن کی جمع خزنہ، خزنتہا. تو جو جہنم کے داروغا ہوں گے، جہنم پہ جو فرشتے مامور ہیں، وہ ان سے ایک سوال کریں گے، اور یہ سوال جو ہے استفہام کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر گویا کہ ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے جتلائیں گے یہ بات، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، ترجمہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہم ادب کے لیے اسے جمع کے سیغے میں میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں. کیونکہ ایک امت ہوگی تو ایک ہی نذیر اس کا ہوگا، ایک ہی رسول اس کی طرف بھیجا گیا ہے، تو اس لیے اس کو لفظ جو آئے گا وہ واحد کا ہے. الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا. یہاں وہ لفظ جو میں نے آج شروع میں استعمال کیا تھا، نوٹ کر لیجئے کہ رسول کی بنیادی حیثیت نذیر کی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں. تو کیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جانا نذیر. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، قد کا اضافہ جو ہے بہت ہی حتمی، قطعی، یقینی، وسوخ کا پیدا کر دینے والا ہوتا ہے. قد جانا نذیر، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس، آیا تھا ایک خبردار کرنے والا. پھر نوٹ کیجئے یہاں پہ وہی واحد کا صیغہ چلا آ رہا ہے، نذیر، اس لیے کہ ایک امت پر ایک رسول. فَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں کہ ایک نذیر اللہ تعالی نے نہ بھیجا ہو نہ مبعوث کیا. قد جانا نذیر فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، تکذیب کی. وقلنا ما نزل اللہ من شيء، ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو مگر تم لوگ، اب یہاں انتم جمع کا صیغہ آیا، اس کی وضاحت میں کروں گا کیوں آیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم لوگ مگر بڑے کھلے گمراہی کے اندر، بھٹک گئے ہو، بہک گئے ہو. اس کی بھی وضاحت کرنی ہوگی. سب سے پہلے یہ کہ انتم کیوں کہا گیا، اگرچہ اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک رسول کا انکار چونکہ تمام رسولوں کے انکار کے مساوی ہے، لہذا گویا کہ یہاں پر ایک رسول کی نفی کی گئی تو گویا کہ تمام رسولوں کی نفی کر دی گئی، اس لیے جمع کا صیغہ آیا. لیکن میرے نزدیک زیادہ قریب قیاس بات یہ ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس پر کچھ لوگ ایمان نہ لائے ہوں، اور وہ لوگ بھی پھر دائی ہو جاتے تھے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین ایمان لانے والے ابو بکر صدیق اور پھر بہت بڑے داعی وہ بن گئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرہ مبشرہ چوکی کے جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے 6 حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. تو گویا کہ اب یہ انتوں کا صیغہ آ رہا ہے نبی اور ان کے ساتھی شہداء. وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. نبی کے ساتھ بریکٹ ہو جاتے ہیں ان کے وہ ساتھی جو شہادت علی الناس میں ان کے دست و بازو بن جاتے ہیں, ان کے ساتھی بن جاتے ہیں, دین کی دعوت اور تبلیغ کے اندر ان کے مددگار بنتے ہیں. کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. اسی معنی میں اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریین کو بھی رسول کہا گیا ہے, اور یہ رسول کا لفظ ہمارے ہاں بھی آیا ہے. 2 مواقع پر تو مجھے ملا ہے یہ لفظ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا جب یہ سورہ ہم نے ممتحنہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا پڑھی ہے, تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی مومن عورتوں سے آپ یہ بیعت لے لیجئے, تو حضرت عمر کو حضور نے مامور کیا اور مدینے میں ایک بڑا اجتماع منعقد کیا گیا خواتین کا, اور وہاں حضرت عمر نے حضور کے نمائندے کی حیثیت سے خواتین سے بیعت لی. وہاں الفاظ آتے ہیں انا رسول و رسول اللہ. حضرت عمر نے جا کر جو وہاں الفاظ فرمائے, میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں, میں اللہ کے رسول کا ایلچی ہوں. اسی طریقے سے حضور نے شاباش دی تھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, جب یمن بھیج رہے تھے عامل بنا کر گورنر بنا کر, اور آپ نے ایک امتحان لیا کہ وہاں اگر کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو معاذ کیا کرو گے, کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں قرآن مجید کی طرف رجوع کروں گا, جو بات اس میں ملے گی فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر قرآن مجید میں کوئی بات نہ ملے تو پھر عرض کیا کہ پھر میں آپ کے کوئی عمل, آپ کی کوئی سنت, آپ کا کوئی فیصلہ, میں اس کی روشنی میں فیصلہ کروں. فرمایا اگر ایسی بھی کوئی چیز نہ ہو تو پھر انہوں نے عرض کیا ثم اجتہد, پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا, محنت کروں گا کہ کتاب اور سنت جو بھی مجھے معلوم ہے, اللہ کا حکم اور آپ کی سنت, اس کی روشنی میں اجتہاد کروں. یہی سے تو اجتہاد کا لفظ بنا ہے, ثم اجتہد, پھر میں کوشش کروں گا. تو حضور نے شاباش دی, اور شاباش میں یہ الفاظ فرمائے کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو یہ صلاحیت عطا فرما دی. یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر حضرت معاذ بن جبل جا رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو یہ صحیح بات تک جو ہے اس کو رسائی عطا فرما دی. تو یہ لفظ جو ہے اس معنی میں امت پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے کہ وہ امت اجابت جو ہے ان میں سے جو دست و بازو بنے رسول کے, گویا کہ وہ بھی آ گئے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. یہ ضلال کبیر کا لفظ بھی بہت ہی یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل ہے. ضلال کہتے کسے ہیں؟ ضلال جو ہے جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے. کوئی شخص خود بھٹک گیا ہے, بہک گیا ہے, اور اس کا اصل میں جو اگلی سورت آ رہی ہے اس کے ساتھ گہرا ربط ہے. اگلی سورت سورہ قلم شروع ہوتی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, اور اس سے ذرا آگے چل کر آتا ہے بأيكم المفتون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. تو مجنون اور مفتون یہ دو الفاظ نوٹ کر لیجئے. در حقیقت انبیاء کے ضمن میں سب سے پہلا رد عمل جو ہوتا تھا ان کی قوموں کی طرف سے وہ یہی کہ معلوم ہوتا کہ مغالطہ لگا ہے آپ کو, کوئی دھوکہ لگ گیا ہے, یہ آپ سمجھتے تھے فرشتہ آیا ہے, پتہ نہیں ہیلوسینیشنز ہو شاید. جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کوئی مرغی کا دورہ پڑتا تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کان بجنے لگتے ہیں کچھ آواز جو ہے سنتا ہے جبکہ حقیقت میں کوئی آواز نہیں ہوتی, اپنے ہی کان بج رہے ہیں, یا کوئی خود ہی کچھ چیز دیکھ رہا ہے انسان جبکہ خارج میں کوئی شے موجود نہیں. یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے آسیب زدگی, یہی ہے جنون کا عارضہ. تو پہلی بات ہمیشہ یہ کہی گئی ہے, یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں, معلوم ہوتا ہے تو مغالطہ آپ کو لاحق ہو گیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, کسی بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو گئے, وہ بہت بڑا دھوکہ لگ گیا آپ کو, کسی بہت بڑے فریب کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ ہے لفظ ان انتم الا فی ضلال کبیر, جو آج تک بھی جو بھی نبوت و رسالت کے منکر ہیں وہی لفظ اور وہی انداز اختیار کر رہے ہیں نبوت و رسالت کی نفی میں. یہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ذہنی خلل, کوئی ایسا اعصابی, کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ جس میں کوئی ہیلوسینیشنز اور کچھ چیزیں نظر آنے لگتی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، انہیں تو نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے نا، جس کا کہ دماغی کچھ توازن ٹھیک نہ رہا ہو، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، اسے تو کچھ نظر آ رہا ہے، چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ لفظ جو ہے یہاں پر آیا ہے، یہ ابتدائی صورت میں ہے بالکل. جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ حضور کی مخالفت میں بھی شدت تدریجاً آئی ہے. پہلا رد عمل یہی تھا، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مفتون بھی اسی کو کہتے ہیں جو بچل گیا ہو، جسے مغالطہ لگ گیا ہو، جو مس انٹرپریٹ کر رہا ہو اپنے کسی تجربے کو، مشاہدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آنچ میں بے نیم یا بے داری سیارم یا بے خواب. کبھی انسان ایسی شے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے شک ہونے لگتا ہے اپنے اوپر کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ ہے جس کے لیے صحیح ترین لفظ ضلال ہے. اس لیے کہ ضلال جو ہے در حقیقت، جیسے سورہ فاتحہ میں آیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں وضاحت ہوتی ہے کہ مغضوب علیہم وہ ہے جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو رد کیا، حق کو قبول کرنے کے بعد، پہچاننے کے بعد پھر اس کو چھوڑا اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، وہ مغضوب علیہم. اور جنہیں مغالطہ لگا ہے، جو دھوکے میں آ گئے ہیں، جو کہیں بھٹک گئے ہیں، اس میں بدنیت ہی نہیں ہے، وہ ہے ضلال. اور یہ لفظ جو ہے کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع میں استعمال ہوا ہے، وہ اس معنی میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں. ابھی وہ غور و فکر کے مراحل سے حضور گزر رہے تھے، جیسا کہ بڑی طویل حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے. غار حرا میں یتحنث فیہ، اور اس کے بارے میں مفسرین جو ہیں شارحین حدیث، ان کا کہنا یہ ہے کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتماد، غور و فکر، سوچ بچار، حقائق کی تلاش. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری فکری منزلیں طے کرا رہا. اور پھر ایک وقت آیا جب کہ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا کہ دروازے پر دستک دو کھولا جائے گا. تو دروازے پر دستک دی ہے، اور پھر اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. لیکن اس سے پہلے کی کیفیت کو جو ہے اسی لفظ سے جو ہے اس کو تعبیر کیا گیا. تو یہ بڑا ہلکا لفظ ہے، اس میں جھوٹ والا لفظ نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ اور فریب دینے والی نیت والی بات نہیں آئی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو کنا نسمع و ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. یہ ٹکڑا بھی ذرا ایسا ہے کہ جس پر کوئی ڈیرہ لگا کر بیٹھنا ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا یا وہ کہیں گے، اصل میں تو یہ مکالمہ وہ ہے کہ جو جہنم میں جب دھوکا جا رہا ہوگا انہیں، اور جہنم کے داروغہ جب سوال کریں گے تو اس کے بعد کا یہ جواب ہے. قرآن مجید میں آخرت اور عاقبت اور جنت اور دوزخ کے احوال اور جنتیوں کی اور دوزخیوں کی، جنتیوں کی گفتگو، دوزخیوں کی فریاد، یہ سب صیغہ ماضی میں آتا ہے. یعنی اتنی یقینی ہے یہ باتیں کہ گویا کہ ہو چکی. ماضی کا در حقیقت جو ہے ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو شے ہو چکی اس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں، جو ابھی ہونی ہے اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو، جو ہو چکی وہ ہر شک کو شبے سے والا تھا. لہذا قیامت کے یہ حالات، عاقبت کے اور آخرت کے یہ حالات، یہ اس انداز میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اتنے حتمی یقینی سمجھو کہ گویا کہ ہو چکے. وقالو، اور وہ کہیں گے. در حقیقت تو ترجمہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ لفظی ترجمہ ہے. اور کہا انہوں نے لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہوتے ہم سننے والے یا سمجھنے والے تو ہم ہرگز نہ ہوتے دوزخ والوں میں سے. اب یہ ایک تو یہ کہ ماضی استمراری ہوتا ہے یہ، جبکہ فعل مضارع پر کانا شروع میں آئے، کانا یفعلو، وہ کیا کرتا تھا، یہ ماضی استمراری بنے گا. لو کننا نسمعو، یہ نہیں کہا کہ لو سمعنا، اگر ہم سنتے، نہیں. لو کننا نسمعو یعنی ایک پہم مسلسل ایک عمل ہے کہ سننا ہے، اور متواتر سننا ہے، اور توجہ کے ساتھ سننا ہے. اگر ہم سنتے ہوتے، اب میں یعنی صحیح اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہونا چاہیے اس ماضی استمراری کے حوالے سے،
اس پر اب آپ خود غور کر لیجئے کہ اگر ہم سنا کرتے ہوتے اور عقل سے کام لیتے ہوتے تو ہم ہرگز جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. غور طرف بات یہ ہے کہ یہاں او کیوں آیا ہے. بظاہر تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک بات سنی پھر اس پر غور کیا, اس میں تو واؤ آنا چاہیے. اگر ہم سنتے اور غور کرتے, یہ ہمارا جو بھی عام تصور ہے اس کے اعتبار سے, یہاں تو حرف عطف آنا چاہیے, حرف تردید تو نہیں آنا چاہیے. یا جو ہے وہ حرف تردید ہے, یا وہ یا یہ. اس کے لیے بعض حضرات نے تو یہ کہہ کر بڑی آسانی سے جان چھڑا لی کہ یہاں او جو ہے بمانی وا ہے, یہ حرف عطف ہی ہے اصل میں. یہاں پر یہ او جو ہے در حقیقت واؤ ہی کی جگہ آیا. یہ تو پھر بڑی آسان تعبیر ہو گئی, بہت ہی سادہ سمپل. لیکن یہ کہ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں آیا, یہاں پہ واؤ بھی ہو سکتا تھا. اب اس پر غور کرنے کے لیے میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, یہ جو مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں یہ پہلی صورت ہے سورہ ملک. پچھلے گروپ کی مکیات میں سے پہلی تھی سورہ قاف. سورہ قاف میں بھی یہی بات موجود ہے, ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. وہاں بھی او آیا ہے. اس میں یقیناً یاد دہانی ہے, سبق آموزی ہے, تذکرہ ہے, ذکرہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو. مراد کیا ہے؟ دل زندہ, دل بیدار, قلب سلیم ہو. او القى السمع وهو شهید, یا وہ پوری طرح توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنے. وہاں بالکل کلیئرلی او آیا ہے. اور شاید وہاں بھی, میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے, شاید وہاں بھی بہت سے حضرات نے او کو واو قرار دیا ہو. لیکن الحمدللہ کہ میرے مطالعے میں حافظ ابن قیم کا ایک چھوٹا سا شذرہ آیا, الفوائد ان کی ایک کتاب ہے, الفوائد میں چھوٹے چھوٹے شذرے ہیں. ان کی کوئی مسلسل تفسیر نہیں ہے, مسلسل تفسیر ابن تیمیہ کی بھی نہیں ہے. اور یہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے کہ میں نے یہی مشورہ مولانا امین اثر اصلاحی صاحب کو دیا تھا کہ آپ مکمل تفسیر نہ لکھیں. جب جلد اول یہ لکھ چکے تھے اور وہ میں نے چھاپ دی, پھر میں نے کہا کہ اب آپ جن مقامات پر آپ کو خصوصی انشراح ہے اس پر کچھ چیزیں لکھ دیجئے مقالات کی شکل میں, شذرات کی شکل میں. اس لیے کہ اول تو یہ کہ اکثر و بیشتر مفسر جو ہے 90% تو وہی ریپیٹ کرے گا, آخر کہاں سے لے آئے گا آسمان کے تارے توڑ کر. آپ ساری تفصیلیں جمع کر لیجئے, 95% وہی کچھ ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہر مفسر کی کوئی اگر منفرد رائے ہوگی تو 5% میں ہوگی, استدائج میں تو نہیں ہو سکتی. تو کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ لازم ہے کہ لازماً آدمی لکھے. اس وقت ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ مولانا اصلاحی صاحب کی اس وقت بھی مہاراج چونکہ عمر خاصی تھی, اگرچہ وہ تو الحمدللہ کے ابھی بقید حیات ہے, لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تفسیر مکمل کرنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی. ان کا اکثر و بیشتر حصہ تو جماعت اسلامی کی جد و جہد میں گزر گیا تھا, جس میں کہ وہ کچھ نہیں لکھ سکے تھے ایک عملی تحریک اس میں وابستگی کی وجہ سے. تو ایک پہلو یہ بھی سامنے تھا کہ آپ مکمل تفسیر لکھنے کی فکر نہ کریں, بلکہ آپ نے اپنے اصول تفسیر نمایاں کر دیے, واضح کر دیے. جلد اول آ گئی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران 880 صفحے کی کتاب, تو آپ کا انداز تفسیر نمایاں ہو گیا, واضح ہو گیا. اب آپ جہاں جہاں آپ کو کوئی خصوصی انشراح ہے اس پر آپ مقالات مضامین لکھیں. بہرحال وہ انہوں نے تو خیر میرا مشورہ نہیں مانا, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میرا ذہن اس وقت منتقل ہوا اچانک اس لیے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ نے یہی کیا, کوئی مفصل تفسیر نہیں لکھی مسلسل. یہی حافظ ابن قیم کا معاملہ ہے, جہاں انہیں کوئی خاص بات کہ جو دوسرے لوگوں کے سامنے شاید اس طور سے نہیں آ سکی, وہ کوئی ایک شے جو انہوں نے محسوس کی کہ اللہ نے خصوصی طور پر انہیں عطا فرمائی. اور یہ چیزیں ہمیشہ ہوں گی اور قیامت تک جاری رہیں گی. حضور نے جو فرمایا ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو, اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو کسی ابن قیم اور کسی ابن تیمیہ پر حرف عاصم نہیں ہو سکتا قرآن مجید کا, اور کسی راضی پر اور کسی زمخشری کے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب آخری بات ہو گئی. اور میں اب اس وقت پھر خیال مجھے آ رہا ہے کہ یہی کام مولانا اشدائی کے استاد نے کیا, انہوں نے کوئی مسلسل تفسیر نہیں لکھی, مجموعہ تفاسیر فراہی چند صورتوں کی تفسیر لکھی ہے. لیکن یہ کہ اصول دے دیے, اپنا انداز دے دیا, اسلوب دے دیا. بہرحال الفوائد کتاب ہے ابن قیم کی, انہوں نے بحث کی ہے اس پر سورہ قاف کی اس آیت کے حوالے سے کہ اصل میں یہ او جو ہے یہ کوئی واو کی جگہ خامخواہ نہیں آ گیا ہے، یہ حقیقی ہے، اس لیے کہ دو چینلز ہیں انسان کے حق کو دریافت کرنے کے، اگر تو قلب سلیم ہے، وہ قلب سلیم جس کے اوپر غفلت کے پردے نہیں آئے ہیں، شہوات اور خواہشات کا اور گناہوں کا زنگ نہیں لگا ہے، جیسے فرمایا گیا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے افعال بد کی وجہ سے، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، جن کے دلوں پر زنگ نہیں لگا ہے، جن کے دلوں پر پردے نہیں آئے ہیں، وہ تو براہ راست جو ہے وہ حق کا ادراک کرتے ہیں، جیسے ہی نور وحی سامنے آئے گا آئینہ قلب جگمگا اٹھے گا، کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں، کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں، قرآن مجید جیسے کہ آئینے کے سامنے روشنی آئے گی تو آئینہ تو جگمگا جائے گا، اس لیے کہ صاف شفاف آئینہ ہے، ہاں آئینے کے اوپر گردہ پڑا ہوا تو نہیں آئے گا، پہلے گردہ صاف کرنا پڑے گا، آئینے پہ کہیں زنگ آ گیا ہے تو اس کو صاف کرنا پڑے گا، آپ اس کی ماری گئی ہے تو آپ کو دوبارہ اس کے اندر آپ پیدا کرنی ہوگی، یہ الگ بات ہے، لیکن آئینہ صاف شفاف ہو تو جیسے ہی نور وہی سامنے آئے گا آئینہ قلب جگمگا اٹھے گا، یہ تو ہے ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب، جس کا تو قلب سلیم ہے، بیدار ہے، زندہ ہے، اس کے لیے تو فوراً اسپونٹینیسلی بغیر کسی کانشس ایفرٹ کے اس کا باطن جگمگا جائے گا جب قرآن اس کے سامنے آئے گا، اور جن کے کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، جن پر کچھ زنگ آیا ہوا ہے، اب انہیں ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور وہ ایفرٹ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اس قرآن کو سنیں، پورے حضور کے ساتھ توجہ کے ساتھ غور کریں، یہ دوسرا راستہ ہے حقیقت تک پہنچنے کا، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یا تو دل بیدار ہے، زندہ ہے، آئینہ شفاف ہے، فوراً جگمگا اٹھے گا، اور نہیں تو پھر سنے، توجہ کرے، غور کرے، تدبر کرے، اس کے اشارات، اس کے اندر جو بھی مضمرات ہیں ان سے وہ زنگ دھلے گا، اور وہ جو گرد و غبار آ گیا ہے آئینہ قلب پر وہ صاف ہوگا تو انسان کی رسائی ہو جائے گی، تو یہ دو علیحدہ علیحدہ انڈیپینڈنٹ میتھڈز ہیں کہ قلب جو ہے وہ خود، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کوگنیشن جو ہے، اسے معرفت براہ راست حاصل ہوتی ہے، اور نہیں تو پھر یہ کہ ذرا سنو، غور کرو، تدبر کرو، سوچو، یہ دو راستے ہیں میرے نزدیک، اسی کا اس آیت کی بھی اسی کی روشنی میں تعبیر کی جانی چاہیے کہ فرمایا لو کننا نسمع او نعقل، اب یہ عقل کے لفظ سے لوگ جو ہے دھوکہ کھا جائیں گے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید عقل کا اطلاق قلب پر بھی کرتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہاں تو پھر بھی لفظ تفقہ آیا ہے، لیکن سورہ حج میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تعقل جو ہے قلب کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کے سورہ حج کی آیت سے ثابت ہے، تو گویا کہ انہوں نے اعتراف کیا نہ تو ہم نے سنا اور نہ ہی ہمارے پاس وہ قلب بیدار اور قلب زندہ موجود تھا، ان دونوں سے ہم کہیں دست رہے، لہذا ہم اگر ایسا کرتے تو ہم کبھی بھی دوزخی نہ بنتے، لیکن ہم نے ان دونوں کاموں سے اپنے آپ کو محروم رکھا، لہذا ہم جہنمی بن گئے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم، تو اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہ کا، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے یہاں پہ، ذنب کو لایا گیا ہے واحد، ذنوب نہیں ہے یہ، ذنب معلوم ہوا اصل گناہ ہے ہی یہ، انسان کو اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، قلب عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، سمع و بصر عطا فرمایا، یہ سب کس لیے، ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، لہذا سب سے بڑا جرم جو ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیکلٹیز، اپنی صلاحیتوں سے کام نہ لے، حیوان بن کر رہ جائے، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت میں آیا ہے کہ ان کے کثیر تعداد میں ایسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہو گئے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے،
چوپائے کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا، لہذا وہ اگر اس لیول پر ہے کوئی تقصیر نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی جرم نہیں. لیکن یہ کہ انسان کو پیدا کیا ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر وہ حیوانی سطح پر آ جائے، اور دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، اگر اس سے وہ محروم ہے، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہا ہے اور چوپایوں کا سا سننا سن رہا ہے، تو یہی اصل جرم ہے، یہی اصل گناہ ہے. ذنب کے معنی جو ہے اصلا وہ بھی جان لیجئے، ذنبن کہتے ہیں عربی میں دم کسی جانور کی، اس کا پچھلا حصہ، یہ ذنبن ہے. ڈول کی بھی جو رسی ہوتی ہے وہ بھی جیسے کہ دم کے مانند ہوتی ہے، تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ڈول اور رسی پر. اس کی جمع ہے ذنوب. لیکن ذنب کہتے ہیں یہ بھی مؤخر ہو جانا، پیچھے رہ جانا، تقصیر، کسی چیز میں کمی رہ جانا جو ہے، یہ گویا کہ انسان کا ذنب ہے، یہ اس کا گناہ ہے کہ وہ مؤخر رہ گیا اپنے اس مقام اور مرتبے سے جس پر کہ اللہ نے اسے پیدا کیا، پیچھے رہ گیا ہے، نہیں پہنچا، نہیں رسائی حاصل کی اس مقام تک جس مقام تک کہ اسے پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے استعداد دے کر بھیجا تھا، یہ ذنب ہے، یہ گناہ ہے. تو یہ لفظ بہت ہی صحیح یہاں پر اس کا اطلاق ہوا ہے، فاعترفوا بذنبهم، اعتراف کر لیں گے. یعنی اعتراف کیا ہے؟ ہم نے نہ سنا اور نہ ہی ہمارے پاس وہ قلب بیدار موجود تھا کہ جو فوراً جگمگا اٹھتا، اور ہمارے قلب کے پر زنگ جو لگا ہوا تھا اس کے لیے جو ہمارے لیے راستہ تھا وہ بھی ہم نے اختیار نہ کیا کہ ہم توجہ سے سنتے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. تو اب دوری ہے، بودھ ہے، سحق ہے بودھ کے معنی میں، مکان سحیق، مکان بعید، یہ سورہ حج میں آیا ہے. فسحقا لاصحاب السعير. اب اس کے برعکس جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے قرآن مجید میں، یہ ایک اصول ہے، جہاں اہل جہنم کا تذکرہ آئے گا سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے اہل جنت کی بات بھی آ جائے گی، چاہے وہ اختصار کے ساتھ. جہاں اہل جنت کا تذکرہ آئے گا اس فوری تقابل کے لیے اہل جہنم کا بھی نقشہ دکھا دیا جائے گا. لہذا بات مکمل کرنے کے لیے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں ہونے کے باوجود. یہ بل غیب کا ترجمہ، بہت سلیس ترجمہ، سادہ ترجمہ تو ہوتا ہے بن دیکھے، رب کو دیکھا نہیں، لیکن یہ کہ اگر غیب میں کا ترجمہ کرے تو غیب میں کون ہے؟ سوال یہ ہے. یہ با جو ہے مولانا اشتاہی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ با ظرف کی ہے، بل غیب، یہ غیب یہاں ظرف کے طور پر آیا ہے. ظرف ہم ہیں غیب میں، اصل میں اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے، اللہ تو ہر آن، ہر جگہ، ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہوگا جہاں کہیں بھی تم ہو. یہ سورہ حدید میں ہم پڑھا ہے، سورہ قاف چونکہ میں نے بار بار حوالہ دیا ہے اس کا، اس میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو وہ تو غائب نہیں ہے، غائب ہم ہو جاتے ہیں، ہماری توجہ ادھر نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے غائب ہو جائیں گے اس لیے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا آدمی نظر نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ کافی دیر آپ کے سامنے بیٹھ کر اٹھ کر جائے اور آپ کہیں کہ نہیں آپ کو نہیں دیکھا، میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کی توجہ نہیں. بلکہ یہ تو فلسفے میں، ایپسٹیمولوجی میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے، آیا یہ اس کی اپنی ایک کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے یا یہ کوئی پیسو ریسیپشن ہے؟ بلکہ اس کے اندر کوئی انسان کے ارادے کو دخل ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے. تو جب آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ کے لیے تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، آپ کی توجہ کی آنکھ بند ہے تو کوئی شے آپ کو نظر نہیں آئے گی. جب عالم مادی میں یہ ہو رہا ہے تو اللہ کیسے نظر آ جائے گا؟ بات یہ ہے، مجھے وہ شعر یاد آیا جو دسویں جماعت کے ہمارے عربی کے کورس میں تھا، اغیب و ذلتا فی لا یغیب وہ ارجو ہو رجا اللہ یقیب، میں غائب ہو جاتا ہوں وہ لطیف ہستی، وہ تو غائب نہیں ہوتی، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنا بھی منزل ہی نہیں. وہ جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ تو سماعت دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا ہوتی ہے، ہل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت ندا ہے، اور اللہ تو ہر وقت ہر آن ہمارے ساتھ ہے. یہ ہماری توجہ نہیں ہے در حقیقت، تو بالغیب میں غیب میں ہم ہیں. اسی حوالے سے یاد ہوگا میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ مجھے شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے، عنوان، وہ میں ان کی عظمت کا قائل اس نام سے ہوں، کشف المحجوب. محجوب ہم ہیں، پردے میں ہم آ گئے، ہمارا دل پردے میں ہے، اس کو کھولنا ہے. اللہ تو پردے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو آیا ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. بلکہ الفاظ شاید مجھے پورے یاد نہ ہو، بڑے پیارے الفاظ ہیں امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کے، سبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گئی ہے. یعنی سورج کو چونکہ سورج اتنا آیا ہے، روشنی ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے اسے، تو سورج چھپ گیا ہے اپنے نور کے شدت کے پردے کے اندر کہ آپ آنکھ سے جما کر سورج کو دیکھ نہیں سکتے. فسبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ، اپنے ظہور کے کمال شدت کی وجہ سے وہ روپوش ہو گیا ہے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ورنہ وہ کہیں چھپا ہوا تو نہیں. فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ہم غیب میں رہتے ہوئے اگر اللہ سے ڈرتے رہے، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہے اللہ سے. اور یہ خشیت، یخشون، یہ در حقیقت اسی آخرت کے حساب سے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے، وہ خوفناک شے نہیں ہے. اللہ کے لفظ کے ساتھ لفظ خوف تو قرآن مجید میں خیر بہت ہی کم مرتبہ آیا ہے، فخافونی ولا تخافون، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ بھی لفظ آیا ہے، لیکن زیادہ تر جو لفظ آیا ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی بچنا، اور انگریزی میں مجھے اس کا بہترین ترجمہ ملا ایک صاحب نے کیا ہے، ہیو ریگارڈ فار اللہ، اتق اللہ، ہیو ریگارڈ فار اللہ، اللہ کی عظمت تمہارے سامنے رہے تاکہ تم اس کے حکم کی نافرمانی سے بچو. تقویٰ کا مفہوم یہ ہے، نہ یہ کہ اللہ سے ڈرو. ڈرنا تو در حقیقت ایک بڑا ہی منفی سا جذبہ ہے، اور میں نے پہلے کئی مرتبہ اس کو واضح کیا ہے کہ عیسائیوں نے ہم پر اعتراض کیا، اور ہمارے ان تراجم کی وجہ سے وہ ویلڈ ہو گیا اعتراض. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام اور قرآن جو ہے وہ زیادہ انووک کرتا ہے فیئر کمپلیکس کو، ڈرو ڈرو ڈرو، اتق اللہ اتق اللہ، ڈرو. اب جب آپ ترجمہ ہی کریں گے فیئر گاڈ فیئر گاڈ، تب وہ فیئر کا لفظ آ جائے گا. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کوتاہی ہوتی ہے ترجمے کی. انذار کے معنی، یہ بھی کہا ڈراؤ، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، ڈرانا نہیں ہے بھائی، وارن کرنا ہے، وارن کرنا، خبردار کرنا. کوئی اندھا چلا جا رہا ہے اور آگے اسے نظر نہیں آ رہا کہ سڑک جو ہے وہ کاٹی ہوئی ہے، اس کو کھودا گیا ہے، اور آپ پکار کر کہتے ہیں دیکھنا بھائی بچنا، آگے سڑک کھلی ہوئی ہے، تو یہ ڈرانا تو نہیں ہے، یہ خبردار کرنا ہے. تو انبیاء خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے، ڈرانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. تو ہم نے انذار کا ترجمہ بھی ڈر کیا، خشیت کا ترجمہ بھی ڈر کیا، خوف کا ترجمہ بھی ڈر کیا، تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر کیا، اب وہ ڈر ہی ڈر رہ گیا، جبکہ در حقیقت واقعہ یہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بائبل نے لو آف گاڈ کو زیادہ انووک کیا ہے، محبت، تمہارا آسمانی باپ، اب محبت کرو اس سے. اب یہ بات یعنی اس اعتبار سے صحیح ہو گئی کہ یہ ترجمے جب ہم نے ان تمام الفاظ کے لفظ فیئر یا ڈر کے ساتھ کر دیے تو اس کے ان کو اعتراض کرنے کا موقع ملا. حالانکہ مثبت حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو ڈر پیدا کرنے والی ہے؟ کل ہم کل تعریف اس ہستی کے لیے جو تمام جہانوں کی پروردگار، پالنہار، جو رحمان، جو رحیم، پھر یہ کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی آپ رحمان الرحیم کی تکرار کس قدر قریب قریب ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ ہے مثبت تعارف اللہ کا، وہ تو رحیم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، وہ یہ ہے اصل میں اس کا تعارف. البتہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی رہنا چاہیے، بین الخوف والرجاء. اس لیے وہ جو علامہ اقبال نے شاید بال جبریل کے شروع میں جو شعر لکھا ہے کسی ہندو شاعر، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے، کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کلام نرم و نازک ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے لیے تو پھر سائقہ چاہیے، کڑک چاہیے، گرج چاہیے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نوارا تنس تر بیزن تو ذوق نغمہ کمیابی. اگر ذوق نغمہ نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ تلخ نوائی پر انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے. تو بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر یقیناً وہ سائقہ حق جو ہے وہ کڑک اور گرج کے ساتھ بھی بات سامنے آتی ہے. لیکن مثبت طور پر جیسے میں نے عرض کیا، جہاں نبی اور رسول کا ذکر آئے گا مثبت انداز میں، مبشر کا لفظ پہلے آئے گا، نذیر بعد میں آئے گا. انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعین اللہ باذنہ و سراجم منیرا و ما ارسلنا کا الا مبشرم و نذیرا. لیکن اس بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں حضور نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، ظاہر بات ہے کہ تبشیر کسے کرے، وہی کہ راہ دکھلائے کسے، رہروے منزل ہی نہیں. بشارت کا مستحق کوئی ہو تو بشارت دے. وہ تو جب آپ کی دعوت سے کچھ لوگ ایمان لائے، اب ان کے لیے بشارت. وبشر المؤمنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دی. بہرحال ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر. واسروا قولکم او اجہروا به انه علیم بذات الصدور. اور چاہے تم اپنی بات بلند آوازی سے کہو، جہر کے ساتھ کہو، اور چاہے چھپا کر، آپ کوئی راز کے طور پر کسی سے خفیہ طور پر بات کہتے ہیں، یہ بھی اسرار ہے، اور کسی چیز کو چھپا لینا اپنے اندر، یہ بھی اسرار ہے. وہ اثر الندامتا، وہ اپنی ندامت کو چھپا لیں گے. اس میں کہنے کا مفہوم نہیں ہے، ظاہر کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد آئے گی سورہ نوح میں، وہ اسرر تو لہم اسرارا، اے اللہ میں نے خفیہ خفیہ ایک ایک کے پاس پرائیویٹلی بھی جا کر ان کانفیڈنس بھی ان کو سمجھایا، وہ عالم تو لہم، اور میں نے ان کو برملا اور اعلانیہ بھی سمجھایا، میں نے ہر طریقہ آزما لیا اس قوم پر، لیکن یہ کہ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. یہ لوگ سرکشی کے اندر ہی آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں پر ظاہر بات ہے کہ دوسرے معنی مراد ہے، بلکہ میں عرض کر دوں یہاں، ایک زمانے میں، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، میرے نام پر بھی کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی اخبارات کے اندر. یہ لفظ اسرار غلط ہے، اسرار ہونا چاہیے، یہ تو اسرار تو مصدر ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اس کا میں نے جواب دیا تھا. جب تحقیق کی تو ایک عجیب بات سامنے آئی. میں نے تو خیر یہ کہا تھا لوگوں سے کہ بھائی میرے بڑے بھائی اظہار ہیں تو میں اسرار ہوں، تو کیا اس میں فرق واقع ہو گیا؟ وہ بھی مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے، اظہار احمد، اسرار احمد. لیکن لسان العرب کو جب میں نے پڑھا تو عجیب بات سامنے آئی کہ لفظ اسرار عربی زبان کے ان چند الفاظ میں سے ہے جن میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں. اسرار کے معنی اعلانیہ بتانے کے بھی ہیں اور خفیہ طور پر بتانے کے بھی ہیں، دونوں معنی اس لفظ کے اندر بیک وقت موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، پھر تو یہ لفظ جو ہے، جو نام بھی والدین نے دیا تھا، بہرحال وہ اس اعتبار سے میرے لیے بہت ہی یعنی قابل فخر میں کہہ سکتا ہوں. بہرحال اسروا قولکم او اجہروا بہ، چاہے تم بات اپنی بلند آبادی سے کہو اور چاہے خاموشی اور خفیہ طریقے پر. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. یہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے، اور یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ تیسری ڈائمنشن ہے علم خداوندی کی. یہ سورہ تغابن میں بھی آیا ہے، تین ڈائمنشنز کے ایک ہی آیت میں، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے اسے بھی جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو جو سینوں کے اندر دفن حقائق ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اس وقت میرا ذہن منتقل ہوا کہ جب انسان کسی چیز کو چھپاتا ہے تو یہ اس کا ایک کانشس عمل ہے، ارادی عمل ہے اس کا، وہ اس چیز کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. اللہ اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپا رہے ہو. ایک اور حصہ ہمارے باطن کا وہ ہے جسے ہم خود بھی نہیں جانتے، ہمارا وہ سب کانشس مائنڈ، اس میں کیا کیا امنگیں ہیں، کیا کیا اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس کے اندر جو ہے، کون کون سے ارادے اور کون کون سی حسرتیں، اور ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں. ایک بہت گہرا سمندر ہے یہ جس میں کہ ہمارا وہ سب کانشس مائنڈ اور اس کے اندر نیتیں ارادے. بسا اوقات انسان اپنی نیت کو خود نہیں جانتا، وہ خود اپنے آپ کو یا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یا دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوں، جبکہ فی الواقع کوئی بدنیتی ہے، کوئی الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے جو اسے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے، اور وہ پیسیولی اپنے نفس کا غلام بن کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اسے خود احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ اس جذبے کے تحت کام کر رہا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تو اس سے بھی واقف ہے جس سے تم خود واقف نہیں ہو. تمہارے اندر جو بھی کچھ خدمت پک رہی ہے، جو کھچڑی پک رہی ہے، اللہ کے علم میں وہ بھی ہے. تو اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق. یہ پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں، اور ایک حصہ اس سورت کا یہاں ختم ہو رہا ہے. یوں سمجھیے کہ جو ایمانیات ثلاثہ ہے، جو جڑ بنیاد ہے دین کی، وہ یہاں ایک رکوع میں آ گئی. اس کے بعد ذرا ایک رد و قدح کا انداز ہے، گفتگو کا انداز ہے، بحث و تمہیز کا انداز ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی نشست میں ہم دوسرا رکوع پڑھ لیں گے. لیکن اس وقت نوٹ کیجئے یہ ختم ہو رہی ہے بات کس چیز پر. جیسے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات جو ہے، شروع میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، آخر میں اللہ کے علم کا ذکر. جیسے سورہ تغابن کی چار آیات ذات و صفات باری تعالیٰ پر، شروع میں قدرت کا ذکر ہے، اختتام علم پر ہوتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر. اور آخری آیت یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و اللہ علیم بذات الصدور. بالکل یہی صورت یہاں ہے. پہلی آیت میں آیا تھا وہ علی کل شیء قدیر، اور اختتام ہو رہا ہے وہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق و ہو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ بڑا پیارا انداز ہے یہ، ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے ذہن میں وسوسہ کیوں آتا ہے؟ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ کتنی سادہ دلیل، لیکن کتنی کنوینسنگ دلیل ہے. اس گھڑی کے اندر کیا کیا پرزے ہیں میں نہیں جانتا، چاہے میں نے بہت کچھ پڑھا لکھا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کیا ہے. جس نے اسے بنایا ہے وہ تو جانتا ہے. کوئی پرزہ چھوٹے سے چھوٹا اس کی نگاہ سے اوجھل ہو سکتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا بنانے والا ہے وہ تو اس کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے پرزے سے واقف ہے. تو الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ تمہارے باطن کی حقیقت، تمہارے اندر کے ارادے، تمہارے مخفی عزائم، تمہاری سینوں کے اندر دفن نیتیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور پھر یاد کر لیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ یہ دو صفات اللہ کی، قدرت اور علم، انہی پر سب سے زیادہ زور قرآن مجید میں ملے گا. ہوا علیم بذات الصدور یا ہوا بکل شیء علیم، ہوا علی کل شیء قدیر، دونوں کا تعلق معاد اور آخرت کے ساتھ ہے. اس لیے کہ معاد کے سلسلے میں، باسِ بعد الموت کے سلسلے میں، سب سے بڑا وسوسہ یہی آتا ہے ذہن میں، کیسے جب سب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی کیسے پیدا ہو جائیں گی؟ اس کا ازالہ ہوتا ہے ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. یا تو نہیں مانتے تم اسے قادر، تو گویا کہ تمہارا ایمان باللہ ہی درست نہیں، تو آخرت کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں، بے تکی بات ہے. آخرت کے بارے میں تو بعد میں نمبر آئے گا گفتگو کا، پہلے یہ مانو اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں. اللہ کو مانتے ہو تو علی کل شیء قدیر مانتے ہو کہ نہیں.
اگر وہ علی کل شیء قدیر ہے تو پھر اس کے لیے کیسے محال ہو گیا، کیسے ناممکن ہو گیا کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے. اور دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے، انسان نہ معلوم کتنے عمل کرتا ہے، 60 برس 100 برس کی زندگی، ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنے اعمال، کتنی حرکتیں، کیسے کیسے ارادے، امنگیں، نیتیں، کتنے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے، کہاں ریکارڈڈ ہوں گے یہ سب کے سب. اس کے لیے یہ ہے وہ ہر شے کا جاننے والا، نیتوں سے واقف، تمہارے سینوں کے اندر دفن جو راز ہے ان کا جاننے والا، ایک ایک قول تمہارا اس کے علم میں، وہ سب کچھ سننے والا، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے. یہ تمام در حقیقت ایک ہی نوع کے یہ الفاظ ہیں، ایک ہی تھوڑا تھوڑا سا فرق ان میں ہے. یہ صفت علم ہی کی تمام جو شاخیں ہیں، جس کے بارے میں فرمایا گیا حضرت لقمان نے جو بات کہی تھی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، نیکی یا بدی، خواہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، فرقہ وہ کہیں پہاڑوں کے اندر ہو، کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو وہ عمل، کہیں فضا اور خلا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، اللہ اس کو لے آئے گا. وہ لطیف ہے، بہت باریک بین ہے، اور خبیر ہے، ہر شے سے باخبر. یہاں بھی وہ لطیف اور خبیر ہی پر بات ختم ہو رہی ہے. لطیف کے دو معنی ہیں، ایک لطیف باریک بین، دقیقہ رس، مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جس کی رسائی ہے وہ لطیف ہے. ایک لطیف وہ ہے کہ جو خفیہ طریق پر جس کا فیض پہنچ رہا ہے، اس کا کرم، اس کا لطف و کرم، یہ لطف و کرم جو ہم بولتے ہیں اس معنی میں لطیف. اللہ تعالیٰ لطیف اس معنی میں بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری کون کون سی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، ہمیں تو شعور تک نہیں ہوتا اپنی بہت سی ضرورتوں کا جو اس نے ہم سے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے فراہم کر دی. بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور باقی چھاتیوں کے اندر اس کے لیے وہ جو چشمہ ہے دودھ کا جو ہے وہ پہلے سے ابھر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بہت ہی لطیف، یعنی اس کا لطف و کرم جو ہے وہ بہت ہی خفیہ انداز میں، بہت ہی یعنی ہمارے شعور اور ادراک سے باورا اس کا لطف و کرم اور اس کا فیض ہے جو ہم تک پہنچتا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ وہ انتہائی باریک بین ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات.